الحمد لله وكفى
وسلام على عباده الذين اصطفى
أما بعد
قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نیچے کر کے ایسا موڑ مفید اور اہم موضوع پر غور و فکر کے لیے مذاکرے کے لیے ہم حاضر ہوئے. اس عاجز کو عنوان دیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تربیت کا سرچشمہ ہے. ایک صحیح مومن کی تربیت, اس کی تعمیر ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں ہی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ انبیاء کی دنیا میں آمد کا مقصود ہی تربیت ہے, تزکیہ اور تربیت ہے. قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں جو کام بتائے گئے ہیں, تین کام بتائے گئے ہیں, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو پیغامات آسمان سے انبیاء پر نازل ہوتے ہیں وہ پیغامات انسانوں تک پہنچ کر, گھر گھر تک پہنچ کر پیغامات پہنچاتے ہیں. ابلغکم رسالات ربی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت کا انداز تھا وہ ایسے ہی تھا کہ آپ اپنی گفتگو بہت کم فرماتے تھے. کسی بھی مجلس میں گئے, کہیں بھی ملاقات کے لیے گئے تو اس وقت تازہ جو اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا وہی پڑھ دیتے تھے. تو فرمایا وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا, فرمایا کہ قرآن پاک کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. اب یہ قرآن پاک کا پڑھنا ہی وہ پورے معاشرے کو ہلا دیتا تھا. قرآن مجید کا انداز بیان ایسا زبردست تھا کہ وہ کفار مکہ دہل جاتے تھے. ایسے مضامین اس میں ہوتے تھے, ایسا لہجہ ہوتا تھا کہ پھر وہ گفتگو چل پڑتی تھی. تو بہرحال دعوت کا جو حضور کا طریقہ تھا وہ ہے تلاوت آیا, یتلو علیہم آیاتہ. اب جو قرآن پاک کی آیات کے سننے کی وجہ سے بیدار ہو گئے اور اللہ ان کو یاد آ گیا, اللہ کو منانے کا جذبہ پیدا ہوا, آخرت کی فکر ہوئی, تو اب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اب حضور ان کے ساتھ تعلیم و کتاب و حکمت کا کام. مکی زندگی میں جیسے ہی دعوت کا کام شروع ہوا فوراً تعلیم کا نظام بھی شروع ہوا. دار الارقم میں اور ایک دو جگہوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے, وہاں نئے نئے جو ایمان لانے والے ہیں وہ جمع ہوتے تھے اور قرآن پاک کی آیات کی تفصیل احکام کی تفصیل سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے. اور تیسرا کام ہر نبی کا ہوتا تھا، اللہ کے نبی نے جو کیا ہے وہ یزکیہم، کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا، ان کے اندر سے بری صفات کو نکالنا اور اللہ کی پسندیدہ صفات کو جمع دینا، ان کی طبیعتوں میں، ان کی عادتوں میں اللہ کی پسندیدہ صفات کو لانا. اور ظاہر ہے ان تین کاموں میں جو اصل مقصدی کام تھا وہ تیسرا ہی ہے، اس لیے کہ بلانا اس لیے ہے کہ ان کو کچھ بنانا ہے، یہ تو نہیں کہ صرف بلایا جائے اور چھوڑ دیا جائے. گلی گلی کوچا کوچا محنت تو ہو رہی ہے، لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، جگایا جا رہا ہے، ہلایا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے. جب آئیں گے تو کیا کیا جائے گا؟ آئیں گے تو تعلیم کتاب و حکمت، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، گود سے گور تک، پیدائش سے لے کے موت تک اللہ بندوں سے کیا چاہتے ہیں، کون سا کام کس انداز سے ہونا چاہیے. اور تعلیم کا بھی مقصود کیا ہے، معلومات تو مقصود نہیں ہے. اب ہم لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں صرف مقصود معلومات ہے، چلو ایک علمی موضوع ہے جان لیں گے تو یہ محفل بیکار ہے. مقصود تو اپنانا ہے، مقصود تو اپنے کو اللہ کی تعلیمات میں اس سانچے میں ڈھالنا ہے، صفات بنانا مقصود ہے، دوزخی صفات کو اندر سے نکالنا اور جنتی صفات کو نشونما دے کر کامل کرنا وہ مقصود ہے. تو تعلیم کتاب و حکمت بھی ذریعہ، دعوت بھی، تلاوت بھی ذریعہ، اور مقصود کیا تھا؟ مقصود تھا تزکیہ. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کے دو معنی ہیں، ایک تو کسی چیز کے اندر جو میل آ گیا ہے، جو ملاوٹ ہو گئی ہے، اس کو اس میں سے نکال دینا، ناپاکی کو نکالنا، میل کو نکالنا، کسی چیز کو پیور بنانا. جیسے کہتے ہیں تزکیت الحیوان، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے پورا خون اس میں سے نکل گیا، حرام چیز نکل گئی، گندی چیز، زہریلی چیز نکل گئی، اسلامی انداز سے ذبح ہو تو پورا خون نکل جاتا ہے تو وہ پاک ہو گیا. برتن کو ماننا، کسی چیز کو ماننا. اور دوسرا کسی چیز کے اندر جو جوہر چھپا ہوا ہے، جو خوبی ہے، اس خوبی کو پال کر، پوس کر، بڑھا کر کمال تک پہنچانا، اس کا نام بھی تزکیہ ہے. کہتے ہیں زکا الزرع، کھیتی کا تزکیہ ہو گیا، زکا ہے اس کو. تو جو بیج بویا گیا تھا، بیج میں جو صلاحیت تھی نفع دینے کی، وہ پوری ظاہر ہو گئی، پودا بھی نکلا، بڑا بھی ہوا، پتے بھی آئے، پھول بھی آئے، پھل بھی آ گئے، اور فصل پک گئی. اب پورا فائدہ بیج کے اندر جو کچھ تھا وہ پورا ظاہر ہو گیا، پھول بھی آ گئے، پھل بھی آ گئے. تو کہیں گے زکس زب نے اندر کا جو جوہر تھا وہ کامل ہو گیا. تو ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنت ایک جہنم چھپا کے رکھی ہوئی ہے، یعنی وہ جنتی بھی زندگی بنا سکتا ہے، دوزخی صفات والا بھی بن سکتا ہے. تزکیہ یہ ہے کہ جنتی صفات کو پوری طرح پروان چڑھایا جائے اور اندر جو خوبیاں ہیں ان کو عملاً زندگی میں ظاہر کر دیا جائے. تو بہرحال یہی کام انبیاء کا مقصود تھا، کوچا کوچا، گلی گلی، ایک ایک در پہ پہنچ کے اللہ کے بندوں کو جو جگایا جا رہا تھا اور پھر تعلیم دی جا رہی تھی، مقصود یہ تھا کہ سیرت جنتی سیرت بنے. تو جب انبیاء کرام کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصود ہی ہے جنتی انسانوں کو پیدا کرنا، صاحب صفات انسانوں کو پیدا کرنا، تو ظاہر ہے انبیاء سے ہٹ کے اب کہاں ملے گا تربیت کا نمونہ، کہاں سے ملے گا؟ سر چشمہ انبیاء ہی ہے، صفات کیسی بنائی جائیں گی، ایک اچھا انسان کیسے بنے، ایک اچھا مومن کیسے بنے، یہ انبیاء ہی سے پتا چلے گا، اور سب سے زیادہ انبیاء کی زندگی میں اسی چیز کا غلبہ ہوگا، اسی چیز کا اظہار ہوگا. اس وجہ سے تربیت کا سرچشمہ سیرت النبی سنت نبوی ہے. بلکہ یہ کہا جائے گا جو بھی تربیت سیرت سے ماخوذ نہیں ہے، حضور کی سنت سے ماخوذ نہیں ہے، وہ تربیت ہی تربیت نہیں. جس تربیت کی بنیاد حضور کی سنت پہ نہیں ہے، جس کی جڑ، جس کی اصل حضور کی سنت پہ نہیں، حضور نے وہ نہیں کیا، حضور نے اس طرح سے تربیت نہیں کی، حضور نے وہ نقطہ نہیں پیش کیا، بنیاد ہی نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بنیاد تو حضور کی زندگی میں ہے لیکن بعد میں تجربوں سے اس میں اور تفصیل کی گئی ہو، تربیت کے انداز میں اور تفصیل آ گئی ہو، لیکن جو چیز حضور پاک نے سکھائی نہیں وہ سکھانا ہی نہیں. تو تربیت تو اسی وقت اسلامی ہوگی جب وہ سنت سے ماخوذ ہوگی. اور امت میں جتنے بھی تربیتی سلسلے چلے ہیں اہل حق کے، عام طور پہ جو مشہور ہے مختلف سلاسل، وہ سارے کے سارے سلسلے خود ساختہ نہیں ہیں، سبوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ غور کیا، آپ کے طریقے پہ غور کیا، اور اسی کے مطابق جو ہے لوگوں کی تربیت کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے جس طرح کوئی بھی فن آگے بڑھتا ہے تو اس میں تفصیل مرتب ہوتی جاتی ہے، اس طرح کی تفصیلی شکلیں تو بنی مگر ہر چیز کی اصل حضور کی سنت میں ہونا ضروری ہے. اب کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت؟ ایک تربیتی امور کا، تربیتی نقطوں کا ایک سمندر ہے. قیامت تک کے انسان جتنے مزاج کے، جتنے احوال والے ہوں گے، سب کے لیے حضور کی سیرت میں نمونہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل چھوٹے سے عرصے میں ایسے مختلف مزاج والے اور مختلف خوبیوں والے ایسے مجمع کو صحابہ کے تیار کیا جو قیامت تک کے لیے نمونہ. تو قسم قسم کے احوال سے حضور کو واسطہ پڑا اور قسم قسم کے افراد کی آپ نے تربیت کی. اس لیے سیرت کیا ہے؟ وہ ایک انسائیکلوپیڈیا ہے، ایک سمندر ہے تربیتی امور کا، کیسے تربیت کی جاتی ہے. اب یہ مربی کا کام ہوتا ہے کہ اب میرے سامنے جو آدمی آیا ہوا ہے اس کے لیے حضور کی سیرت کا کون سا نقطہ استعمال کیا جائے، کون سی دوا اس کو سوٹ ہوگی. اب یہ مربی کا کام ہے، مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے لے کے چلنا پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ طرق العشق بعدد الانفاس، تربیت کے جو طریقے ہیں کتنے ہیں، جتنے لوگ ہیں اتنے طریقے. ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کوئی کسی کا کوئی پہلو بنا ہوا ہے، کسی کا کوئی پہلو بنا ہوا، کسی کا کوئی بگڑا ہوا ہے. کس کا سفر کہاں سے شروع کرنا ہے، کس کو کیا بتانا، سب کو ایک لاٹھی سے ہانک نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی تربیت کی، کسی کو کسی لائن میں لگایا، کسی کو کسی لائن میں لگایا. یہ نہیں کہ ایک ہی نصاب سب کے لیے نہیں تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو بالکل تھوڑے سے عرصے میں ان کے ہاتھ میں کمانڈ آ گئی، فوجوں کی سپہ سالاری آ گئی، ان کو خالد سیف اللہ کا لقب مل گیا. اب وہ زندگی بھر پوری قوت جو ہے وہ تلوار کی ہی استعمال کرتے رہے، ان کو زیادہ صورتیں یاد نہیں تھی. اب ان کا سلوک، ان کی تربیت، ان کا کمال اسی راستے سے تھا. تو اب یہ مربی کا کام ہوتا ہے کہ مردم شناسی سے کام لے کے سامنے والے کا مزاج کیا ہے، موقع شناسی سے کام لے کے کس وقت کیا بات بولنے کی، زمانہ شناسی سے کام لے کے حالات کیا ہیں، کس وقت اس چیز کی وبا چل رہی ہے، کس چیز کا قحط چل رہا ہے، ماحول کے اعتبار سے حضور کی سیرت سے چننا اور پھر اس کو استعمال کرنا، یہ مربی کا کام ہوتا ہے. اسی اعتبار سے اب تربیت کے رنگ ہزاروں بن جاتے ہیں، ترتیبیں ہزاروں بن جاتی ہیں، اور بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں، بعض وقت لگتا ہے کہ ٹکراتی ہوئی چیزیں ہیں، حالانکہ حقیقت میں سب کی بنیاد حضور کی سیرت ہی ہے. البتہ ہم ایک عام ترتیب پہ غور کرنے کی کوشش کریں کہ حضور کی سیرت میں ہم غور کریں کہ انسان کو ایک پاکیزہ انسان بنانے کے لیے، ایک مومن کامل بنانے کے لیے ایک عمومی ترتیب حضور کی زندگی میں کیا ملتی ہے، واقعات کے اعتبار سے نہیں، موضوع کے اعتبار سے جو چیز اول اور پھر فل اول ہونی چاہیے کہ کس طرح سے انسان اللہ کے نبی نے بنایا، تو اس پہ ہم اگر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تربیت میں اللہ کے نبی سب سے پہلا جو کام کرتے تھے وہ ہے اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا صحیح تعارف کرانا، اللہ کی معرفت پیدا کرنا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، تو پہلا قدم جو ہے اصلاح کا انسان کی تربیت کیا یہ ہے کہ انسان کو یہ پتا چلے کہ اللہ کی ذات کی صفات کیا ہے، جتنا اللہ کی معرفت ہوگی اتنا ہی انسان پھر بنے گا، اور جتنی گہرائی سے توحید سمجھ میں آئے گی اتنا ہی گہرائی سے انسان بنے گا۔ آج بڑے اکابر اہل علم کا جملہ ہے کہ ساری خوبیاں اصل میں توحید ہی کی کوئی نہ کوئی شاخ ہوتی، ہر خوبی توحید سے پیدا ہوتی اور ہر خرابی شرک سے پیدا ہوتی، وہ شرک کی شاخ ہوتی۔ اللہ کو ایسا سمجھ لینا، اللہ کی ایسی پہچان ہو جانا کہ پھر آدمی اللہ ہی کا ہو جائے، محبت اسی کے لیے، خشیت اسی کے لیے، بھروسہ اسی پر، امیدیں اسی سے، دل لگ گیا بس، ہر ایک سے آدمی کٹ گیا، اسی سے سچا انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ کی سمجھ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آواز لگائی قولوا لا الہ الا اللہ، حالانکہ کفار مکہ، سرداران مکہ کئی بار آپ کے پاس آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے قبیلے میں، پورے عرب میں سب سے معزز ہیں، آپ کا خاندان سب سے بڑا ہے اور آپ کے چاہنے والے ہیں مکہ میں، اور آپ بڑی خوبیوں والے ہیں، اور اگر آپ قوم کو کسی چیز کی طرف برائیں تو قوم آپ کی بات پہ جمع ہو سکتی ہے، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ مختلف دوسرے موضوعات پہ بلائیں، جیسے ہمارے عرب کے اندر بد امنی پھیلی ہوئی ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، آپ بد امنی کے خلاف آواز اٹھائیے، ہم سب ساتھ دیں گے۔ کچھ لوگ آگے کہتے تھے کہ دیکھو عرب کے بڑے علاقے پر کچھ پہ ایرانیوں کا قبضہ ہے، کچھ پر رومیوں کا قبضہ ہے، ہمارے علاقوں پہ دوسروں کا قبضہ ہے، اگر آپ عربوں کے اتحاد کی بات چلائیں تو ہم لوگ ساتھ دیں گے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ عربوں میں بہت اخلاقی خرابیاں ہیں، اگر آپ اخلاقی اصلاح کی بات چلائیں ہم ساتھ دیں گے، آپ کچھ کہیے ساتھ دیں گے ہم، بس یہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دیجیے، یہ جو تعارف آپ اللہ کا کرا رہے ہیں یہ چھوڑیے آپ، باقی آپ کچھ بھی بولیں گے ہم مان لیں گے، سو باتیں ہم مان لیں گے محمد آپ کی، حضور بولتے تھے سو باتیں نہیں ایک بات مانو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس لیے کہ انسانوں کی اور انسانی سماج کی تربیت کی بنیاد ہے اللہ کی معرفت، جب تک اللہ کی پہچان کسی انسان کو حاصل نہ ہو وہ کبھی اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پہلا کام جو تربیت کا حضور کی سیرت میں ملتا ہے، آپ نے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرایا، توحید سکھائی۔ یہ جو قرآن پاک میں ہے آیت مشہور ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ اس کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیعبدون کا یہاں مطلب ہے لیعرفون، میں نے اتنی ساری مخلوقات میں ایک زبردست ذہنی صلاحیت دے کر اور محبت والا دل دے کر یہ انسان کو جو پیدا کیا ہے، اور جنات کو بھی ہم نے جو سمجھ دی ہے، سمجھدار جو بنایا ہے، مقصود کیا ہے کہ یہ تم لوگ مجھے پہچانو، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کیسا ہے، پردے میں چھپا ہوا ہے رب، یہ تمہاری ذہانت کا امتحان ہے۔ تم تو اسی لیے ہم نے ذہانت دی ہے کہ رب کو پہچانو. الا لیعرفون, تو معرفت الہی کے لیے ہی انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے. تو پہلا کام ہے توحید. سورہ فاتحہ جو پورے قرآن مجید کی بنیاد ہے, اساس القرآن ہے, ام القرآن ہے, جس کو احادیث میں قرآن عظیم کہا گیا ہے, پورے قرآن مجید کا گویا بیج ہے. سب سے پہلی نازل ہوئی سورت, تو بالکل اس کی ابتدائی آیات میں کیا ہے, اللہ کے نبی نے جو مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالی کا تعارف کرایا ہے وہ صرف چند لفظوں میں اس تعارف کو سمیٹ دیا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انسانوں کو یہ یاد دلایا کہ دیکھو ساری کائنات کا خالق ایک ہی ہے, کوئی شریک نہیں, اور ساری کائنات کا رب ایک ہی ہے, حاکم ایک ہی ہے. پہلے تم جس دنیا میں رہتے ہو اس کی حقیقت سمجھو, آس پاس کی کائنات کی حقیقت سمجھو. انبیاء نے آگے سمجھایا کہ دیکھو دیکھنے میں بے شمار چیزوں کے تم کو یہاں پر اثرات نظر آ رہے ہیں, مختلف چیزیں حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اپنے نفع دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سورج بھی ہے, چاند بھی ہے, ہوائیں بھی ہے, بارشیں بھی ہے, فضائیں ہیں, بجلیاں ہیں, کتنی چیزیں یہاں نفع بخش نظر آ رہی ہیں اور اپنا اثر دکھانے والی نظر آ رہی ہیں. لیکن یاد رکھو اس پورے ہنگامے کے پیچھے صرف ایک ہی ہستی ہے, سب کچھ چلانے والا ایک ہی ہے, سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے, اسی نے پیدا کیا اور وہی چلا رہا ہے, اور وہ بہت قدرت والا ہے, اس کی قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے, اور تمہارا ہر معاملہ اسی سے جڑا ہوا ہے. تمہاری زندگی اسی کی دی ہوئی, تم کو ملنے والا روز جو کھانا ہے, روزی ہے, وہی دیتا ہے, تمہاری ساری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے, تمہاری زندگی میں جو خوشیاں آتی ہیں یا مصیبتیں آتی ہیں سب اسی کی طرف سے آتی ہیں, سب کچھ ایک ہی کے ہاتھ میں ہے, پتے پتے پہ اسی کا حق حکم ہے. ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اس کا علم محیط اور اس کا حکم محیط. ان الحکم الا لله الا له الخلق والامر. سنو سب کچھ اسی نے پیدا کیا اور آرڈر بھی اسی کا چلتا ہے. تو تعارف کرایا اللہ تعالی, پھر وہ اللہ کیسے ہیں, ایسا تعارف کرایا کہ بندوں کو پیار آ جائے. اصلاح کی بنیاد یہ کہ اللہ کی صفات کو بندے اتنی تفصیل سے سمجھیں کہ اللہ سے ان کو محبت ہو جائے. اس لیے بالکل ابتدا میں جو ہے تعارف جو کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, میں کون ہوں بندو, میرا تمہارا رشتہ کیا ہے, میں رب ہوں, الحمدللہ رب العالمین. تمہاری زندگی جو باقی ہے, تمہاری زندگی جو پنپ رہی ہے, وہ سب مجھ سے ہے. یہ تم روز جو کھانا کھاتے ہو, روز جو پانی پیتے ہو, جو روز جو روشنی لیتے ہو, تمہاری زندگی پل ایک پل کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی اگر میں تمہیں نہ پالوں. تو پہلا تمہارا میرا رشتہ کیا ہے, تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا میں, تمہاری ابتدا سے لے کر ایک بوند جب تم تھے, تم کو ایک مکمل انسان, ایک باصلاحیت انسان بنانے تک ساری چیزیں میں کرتا ہوں. ارے جو پال رہا ہے اسے کو نہیں پہچانو, تو تمہاری زندگی کی ضروریات مجھ سے پوری ہو رہی ہے. پھر آگے فرمایا الرحمن الرحیم. یہ کون ہے اللہ کون ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ بس تمہاری ضروریات پوری کر کے کسی طرح جینے کا انتظام کر دے اور اسی پہ مطمئن ہو جائے, ایسا نہیں ہے تمہارا رب. تمہارا رب بہت پیار والا ہے, تم کو بڑے چاؤ سے, بہت پیار سے, بڑی محبت سے, بڑے لاڈ سے پال رہا ہے تمہارا رب. اس کا تمہارا رشتہ بہت شدید محبت کا ہے, وہ تم سے شدید محبت کرتا ہے, وہ الرحمن ہے, الرحیم ہے. عربی زبان میں یہ فعلان کا جو بدن ہے رحمان, اس میں جو صفت بتائی جاتی ہے وہ بہت پرجوش ہوتی ہے. ایسی صفات اس وزن پہ بیان کی جاتی ہیں جو بہت پوری قوت سے ظاہر ہوتی ہیں، جس میں جوش بہت ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں غضبان، ایک آدمی بس ایسے ہی معمولی غصے میں ہے تو بولیں گے ہوا غاضب، وہ غاضب بھائی، وہ غصے میں. لیکن وہ غصے میں آپے سے باہر ہے، چنگاڑ رہا ہے، اٹھ کے ٹہل رہا ہے، چیخے مار رہا ہے، دیدے نکل رہے ہیں اس کے، ابل رہا ہے غصہ اس کا، تو وہ غضبان، غصہ اس کا ابل رہا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں میں صرف پیار والا نہیں ہوں، میرا پیار کروڑوں شکلوں میں ہر وقت ابل رہا ہے تمہارے پاس. اچھا، عام طور پہ ہوتا ہے کہ جس کا جو صفت جوش سے ظاہر ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، جیسے غصے والے کا غصہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، پیاسے کا غصہ پانی پی کے ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں میرا پیار ایسا ہے کہ انتہائی پرجوش ہونے کے باوجود مستقل ہے، کنٹینیو ہے. الرحیم، الرحیم اس صفت کو بولتے ہیں جو ہر وقت لگی رہتی ہے، تھوڑی دیر چمک کے غائب نہیں ہوتی. جیسے کسی کو حسین اگر کہہ رہے ہیں تو صبح میں بھی حسین رہے گا، دوپہر میں بھی حسین رہے گا، ایک ہفتے سے پہلے ایک ہفتے بعد بھی حسین رہے گا. لیکن جو غضبان ہے، غصے میں جو ہے بفر رہا ہے، وہ 24 گھنٹے تو غصے میں بفرے گا نہیں. لیکن جو حسین ہے، صبح میں بھی حسین، شام میں بھی حسین، ایک سال سے پہلے بھی حسین، بعد میں بھی حسین، دوام اس میں. تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارا رب وہ ہے. حضور نے جس اللہ کا تعارف کروایا وہ کیا ہے؟ بہت پیار والا. اور میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت رحمت ہے، اسی رحمت سے اس پورے عالم کو پیدا کیا، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُ، اپنے پیار کے لیے تم کو پیدا کیا. یہ قرآن جو بھیج رہے ہیں یہ بھی شدید پیار کی وجہ سے، الرحمن علم القرآن، اس کا جو پرجوش پیار ہے اس پیار کے تقاضے سے تم کو مخاطب کر رہے ہیں، ورنہ تم سب مل کے چونٹی کے برابر نہیں ہو، تم کیا، تم سے بات کرنا کیا. لیکن تمہارا رب پیار والا ہے، شدید پیار والا ہے، چاہتا ہے میرے بندوں کو پورا راستہ ایسا بتایا جائے کہ سب آ جائیں جنت میں، نیک بن جائیں، جنت پا جائیں. الرحمن علم القرآن. اور پھر آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، پالنے والا ہے، بہت پیار سے پال رہا ہے. یہ نہیں کہ صرف چاول کھا لو زندے رہو، نہیں، قسم قسم کے غلے، چاول بھی کھاؤ، مکائی بھی کھاؤ، باجرا بھی کھاؤ، گیہوں بھی کھاؤ، قسم قسم کے غلے. اور پھر یہ نہیں کہ صرف چاول ہی کھا جاؤ، صرف کھانا ہی کھاؤ، سالن نہیں، نہیں، سالن کے ساتھ کھاؤ، ٹماٹر بھی لے لو، بیگن بھی لے لو، آلو بھی لے لو، سبزیاں بھی لے لو، قسم قسم کے گوشت بھی لے لو. صرف زندہ رکھ کے خوش ہونے والا نہیں ہو، میں پیار سے پالنے والا ہوں، میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ صرف زندہ رہو، میں قسم قسم کے کھاؤ. اور صرف کھانا کھا کے ہی مت جیو، فروٹس بھی کھاؤ، آم بھی لو، جام بھی لو، سیب بھی لو، انار بھی لو، کچھ فروٹس بھی کھاؤ. اور یہ فروٹس ایسے ہیں کہ وہ موسم پہ ہی کھا سکتے ہیں، تو تھوڑے ڈرائی فروٹ بھی لے لو. تو یہ رحمت ہے، یہ پیار ہے. صبح سے شام تک آسمان کو دیکھیے کتنے رنگ بدلتا ہے. کسی انسان نے اپنے گھر کا چھت اتنا خوبصورت نہیں بنایا ہوگا، اتنا رنگانی رنگ نہیں بنایا ہوگا، دنیا کا کوئی محل ایسا نہیں. اللہ نے آسمان کو ایسا بنایا، کبھی دل بھرتا ہی نہیں آسمان کو دیکھنے سے، کتنی بار دیکھو بھرتا ہی نہیں دل. کیوں؟ آسمان مسلسل رنگ بدلتا ہے. آپ سوچیے اگر آسمان ہمیشہ لال ہی لال رہتا تو دنیا کیسی بور کر دینے والی ہوتی، صرف کالا ہی ہوتا، صرف نیلا ہی ہوتا، صرف ہرا ہی ہوتا ہمیشہ آسمان، تو کتنی مشکل ہوتی. تو حضور نے اللہ کا تعارف ایسا کرایا کہ وہ بہت رحمت والا ہے. پھر اس کے بعد کیا تعارف کروایا؟ کہ بہت پیار والے بھی ہیں اور ساری ضرورت پوری کرنے والے بھی ہیں، لیکن وہ اللہ، تم کائنات پہ غور کرو تم کو نظر آئے گا کہ اللہ عدل والے ہیں، عدل سے ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے، عدل نہیں ہوگا تو نہیں چلے گا. اس لیے تمہارے اچھے برے جو اعمال ہیں وہ بھی دیکھے جائیں گے، کون قابو میں رہتا ہے، کون بے قابو رہتا ہے. سورج، چاند، ستارے، سیارے سب مقررہ دائرے میں گھوم رہے ہیں، دائرہ چھوڑیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی. تم بھی اپنے دائروں میں ہو کے نہیں ہو، یہ بھی وہ رب دیکھنے والا ہے.
وہ کائنات کو اس طرح سے نہیں چلا رہا ہے کہ کوئی تارہ ادھر بھاگ رہا ہے کوئی سورج ادھر بھاگ رہا ہے، نہیں، عدل پہ قائم ہے نظام.
تمہاری زندگی میں بھی عدل کا ایک قانون تمہارے رب نے بنایا ہے، شریعت تمہارے لیے ہے. ایک دن اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو کر تم کو حساب دینا ہے. مالک یوم الدین. تو بہرحال حضور کی زندگی میں اگر غور کریں گے تو اللہ کا تعارف پہلے قدم پہ ہے، اور انسان کو درست ہونا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف، اللہ کی صحیح معرفت. پھر فرمایا کہ وہ رقیب ہے، نگران ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معہم. دیکھو تمہارا ایسا رب جو بہت پاکیزہ ہے، سبحان اللہ، اللہ وہ ہے جن میں کوئی عیب نہیں. جتنے انسان پیدا ہوئے ان کے ذہن میں اب تک جتنی بھی چیزیں عیب کی سمجھ میں آئی وہ سب سے اللہ پاک ہے، ہر عیب ہر کمی سے، اور جتنی خوبیاں کسی کے تصور میں آ سکیں وہ سب اللہ میں ہیں، اسی لیے مخلوق کے ذہن میں آ سکیں. تو ایسی پاکیزہ ہستی جو ہر خوبی سے بھری ہوئی اور ہر خامی سے پاک ہے، وہ ہستی تمہیں رات دن دیکھ رہی ہے کہ تم کیسے کام کر رہے ہو، کیسے جی رہے ہو، خوبیاں لا رہے ہو کہ خرابیاں اپنے اندر لا رہے ہو. اور اب ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. معیت الہی کو خوب سمجھایا گیا کہ وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے تمہارا رب. انہ بکل شیء بصیر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ تعالیٰ نے سب ریکارڈ کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے. اور ایسا تعارف کرایا گیا اور پھر ایمان والوں سے کہا گیا کہ ایسے رب سے تم کو شدید محبت کرنا ہے. تمہارا رب تم سے بہت محبت کر رہا ہے، تم کو بھی شدید محبت کرنا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس طرح کی معرفت اللہ کی کہ اللہ سے شدید محبت ہو جائے. اور اس طرح اللہ کی عظمت بیان کی جگہ جگہ قرآن پاک میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کہ آدمی کا دل ہمیشہ خشیت سے بھرا رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتت السماء وحق لها ان تأتى، اور فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اس کائنات کی جو حقیقت ہے، اللہ کا جو جلال ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ کی جو شان ہے، اگر تم کو معلوم ہو جائے گا تو پھر ہمیشہ لرستے رہو گے، ہنسنا کم ہو جائے گا، رونا بہت ہو جائے گا، اپنے بستروں میں پھر لذتیں نہیں لو گے، آہیں بھرتے ہوئے جنگلوں میں نکل جاؤ گے. اللہ کی عظمت کا، شان کا یہ عالم ہے کہ پورا فرمایا عرش چرچرا رہا ہے، اور فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے، کہیں دو انگل جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے خوف سے سجدے میں پڑا ہوا گڑ گڑا نہ رہا. فرمایا رو رو اللہ کے خوف سے، سورج روتا ہے، چاند روتا ہے، تارے روتے ہیں، کائنات کی ایک چیز اللہ کی عظمت سے روتی ہے، کانپتی ہے. اے ایمان والو، اللہ کی عظمت کو سمجھو. اور اس طرح ہمارے دین میں سسٹم بنایا گیا کہ رات دن اللہ کی عظمت تاری ہوتی رہے. بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک کان میں، اور دوسرے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اذان اقامت. پہلا دنیا میں آتے سبق دے رہے، یاد رکھنا اللہ بہت بڑے، سب سے بڑے. پھر اس کے بعد صبح آنکھ کھلتی ہے، فجر کی اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذان کو شعار بنا دیا گیا ہر مسلمانوں کی بستی میں، 24 گھنٹے ساری دنیا میں راؤنڈ چلتا رہتا ہے، اذانیں گونجتی رہتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور بندہ سب کچھ چھوڑ کے وضو کر کے آگے نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر، سب حقیر، اللہ سب سے بڑے. پھر وہی سبق ہر ادا پہ دوہرا ہے، رکوع میں جا رہا ہے اللہ اکبر، سجدے میں جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. تو اللہ کی عظمت کا سبق سکھایا گیا، اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت. اور یہ بتایا گیا کہ ایک دن اسی کے پاس جانا ہے، وہ الیہ المصیر. تو اس پوری کائنات کے پیچھے ایک ہی طاقت ہے، بہت بہترین معیار والی ہستی ہے، اس معیار پہ تم کو پورا اترنا ہے، ان کے سامنے جا کے زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے. یا ایو الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی،
زندگی کی اس بھاگ دوڑ اور ان مشقتوں کے بعد پھر تمہارا سامنا تمہارے رب سے ہونے والا ہے۔
تو یہ اللہ کا پہلا جو مکمل تعارف ہے وہ اصلاح کی تربیت کی بنیاد ہے، اور اس سے زندگی کا مقصد متعین ہو جاتا ہے انسان کے سامنے اللہ کی معرفت کے ساتھ، کہ بھائی وہیں سے آئے ہیں وہیں جانا ہے، اور یہاں تیاری کر کے جانا ہے، وہ حساب لینے والے ہیں، اور ان کے ساتھ پھر ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی یہ نہیں ہے، یہ تو سفر ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو وہ جس کو پسند کرتے ہیں، جس چیز کو، ویسا مجھے بننا ہے، زندگی کا مقصد متعین ہو جاتا ہے، ابتغاء رضوان اللہ، میں دنیا میں جی رہا ہوں بس ہر پل اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے وہاں جانا ہے۔ اور انبیاء نے جو ابتدا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی جو فکر پہ محنت کی، فکر جو بنائی ہے، وہ کیا بنائی ہے کہ ایک تو یہ بتائی کہ بھائی تم کو بندگی کرنا ہے، سب کچھ اسی رب کا ہے، وہیں جانا ہے، اس لیے عبادت اسی کا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بندے بن کے جینا ہے تم کو، یہی زندگی کا مقصد۔ پھر ایک بات بتائی کہ دیکھو تمہارے اندر جو تمہارا جو نفس ہے، تمہارا جو اسٹرکچر ہے، تمہاری جو فٹنگ ہے، تمہارا نفس کچھ ایسا ہے کہ جب تک تم اس نفس پہ محنت نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اس دنیا میں تم کو جو بھیجا گیا ہے اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے پاس کامیاب ہونے کے قابل بناؤ، ابھی تم بنے ہوئے نہیں ہو۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بڑی بڑی ڈیڑھ ڈیڑھ پارے کی صورتوں میں اللہ نے مضمون کو بیان کیا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کی بات کو مختصر کر کے کیپسول بنا کے دے دیا ہے، نگل لو، یاد رکھ لو، آسان ہونا آسان ہو۔ تو ایک جگہ چھوٹے چھوٹے چار جملے بیان کر کے اللہ نے فرمایا بس اسی کے لیے سارے نبی آئے، اسی کے لیے ساری کتابیں آئیں، رب کا مقصود بس اتنی بات بولنا ہے، کیا ہے؟ قد افلح، وہ چار میں بھی مین جملہ ایک ہی ہے، قد افلح من تزکا، کہ دنیا میں اتنے انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں، اس میں کامیاب کون ہے؟ جو اپنا تزکیہ کر لے، جو تزکیہ کر لے وہی کامیاب ہے۔ اور اس کا طریقہ بھی آگے بتا دیا، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرنا، فصلی، اس کے لیے نماز بنانا اپنی، اور آگے رکاوٹ کیا آتی ہے وہ بھی بتا دیا، بل توسرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ اپنی شخصیت کو بنانے کے بجائے، جنتی صفات کو بنانے کے بجائے، دوزخی صفات کو نکالنے کی محنت کرنے کے بجائے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ دنیا جمع کرنے میں لگ جاتے ہو، دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہو، بل توسرون الحیات الدنیا، یہ دنیا حقیر دنیا، بل آخرت و خیر ہوں آپ کا، حالانکہ تمہاری جو بات کی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے اور بہترین زندگی ہے، وہ تمہاری شخصیت کے تزکیے سے ملنے والی۔ اتنے چار جملے بتایا کہ اللہ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس اتنی ہی بات ہے پچھلی پوری ابتدائی کتاب، اتنے آسمان سے صحیح پہ آئے بس یہی بتانے کے لیے آئے کہ انسان تیرے اندر ہی دوزخ ہے، تیرے اندر ہی جنت ہے، اپنے اوپر محنت کر، یہ دنیا عارضی ہے، وہ دنیا بنا، بس اتنی بات بولنے کے لیے ہم نے سارے نبیوں کو بھیجا، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیح پہ ہوں، چاہے موسیٰ علیہ السلام کے صحیح پہ ہیں، اب آگے پورے نبیوں کے نام لگاتے چلے جائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جو انداز اختیار کیا، زندگی کا مقصد متعین کر دیا، ایک مقصد بتایا، اس کی تعبیر ہے بندگی کرنا، اور ایک تعبیر یہ ہے اللہ تعالی کو راضی کرنے والی شخصیت اپنی بنانا، جنتی شخصیت بنانا، اپنی ذات پہ محنت کرنا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک جگہ تو اللہ تعالی نے 11 قسمیں کھائی، شاہی کلام ہے، اس کے باوجود بندوں کی محبت میں، تاکہ بندوں کے دل میں بات اتر جائے، سیریس ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی 11 قسمیں گائی، والشمس وضحاها
والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما تحاها ونفس وما سواها. گیارہ قسمیں کھا کے فرمایا فالہمہا فجورہا وتقواہا. دیکھو تمہاری بناوٹ ایسی ہے کہ فجور بھی تمہارے اندر ہے, دوزخ کا بھی سامان تمہارے اندر ہے, جنت کا سامان تمہارے اندر, اللہ کی احسان شناسی بھی ہے تمہارے اندر, جو ہے نفس پرستی بھی ہے تمہارے اندر, سچ کہنے کی بھی طاقت ہے تمہارے اندر, جھوٹ کی بھی طاقت ہے, دونوں چیزیں ہیں تمہارے اندر. اپنے آپ کو کمپلیٹ مت سمجھو, ابھی بہت کام ہے اپنے اوپر. اس دنیا میں تمہارا کام کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تزکیہ کرو اس کا. گیارہ قسمیں کھا کے سمجھایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مقصد زندگی متعین کر دیا مختلف انداز. ایک تو ہے اللہ کے حساب سے بندگی کرنا, دوسرے جب اپنے نفس کی طرف متوجہ کریں تو اس کی تربیت کرنا. تو اس تیسرے, چونکہ اب بعد میں نبی انبیاء آنے والے نہیں ہیں حضور کے بعد, اس لیے وہ بھی مقصد متعین کر دیا امت کا کہ تمہارا کام کیا ہے اے مسلمانوں, اے امت محمدیہ کے ایمان والوں, دنیا کے ہر انسان تک اللہ کا تعارف پہنچانا, اسلام کا پیغام پہنچانا, یہ بھی تمہارے مقاصد ہیں. کنتم خیر امہ اخرجت للناس, بحیثیت امت تمہارا کام ساری انسانیت کی بھلائی ہے. تو تربیت کے لیے آدمی کی یہ بھی ضروری ہے, آدمی کا دعوتی ذہن ہونا ضروری ہے. اتنا بڑا کام ہے سارے عالم تک اللہ کی مرضی کو پہنچانے کا, یہ کام جب تک آدمی کے اوپر غالب نہیں ہوگا اس کا نفس دبے گا نہیں, اس کی صحیح تربیت نہیں ہوگی. اس لیے مقصد کے اعتبار سے ان تین ہی چیزوں کو بتایا گیا, اور سب تک شارٹ میں سورہ والعصر میں بیان کر دیا اللہ نے کہ اللہ کی بندگی کرو, اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنی نفس کو بناؤ, اور پھر سارے عالم تک اس پیغام کو پہنچاؤ. یہ نجات کے لیے کمپلسری ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان فیل ہیں, گھاٹے میں ہیں, زندگی کے اس امتحان میں فیل ہو رہے ہیں. صرف وہی لوگ جو چار کام کریں, الا الذین آمنوا, اللہ سے رشتہ بنائیں, وعملوا الصالحات, اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کے اپنے نفس کی اصلاح کریں, دوزخی صفات نکال کے جنتی صفات بنائیں شریعت کی روشنی میں, اور پھر اس کے بعد کیا کریں, وتواصوا بالصبر, وتواصوا بالحق, وتواصوا بالصبر, اس سچائی کے پیغام کو سارے عالم میں پہنچائیں, اور اس کو جم کے کام کریں, صرف یوں بول کے نہ رہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے نیک کو نہیں, نیک وہ نہیں ہے جو ایک دو کام کر کے اپنی جگہ پر شریف بنا ہوا ہے, اپنی جگہ پہ تہجد پڑھ رہا ہے, نہیں, نیک وہ نہیں ہے, نیکی کے لیے سارے دینی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, کہ جو نیکی کی دعوت پر اور نیکی کے عمل پر جمے رہتے ہیں, فی البأساء, چاہے مالی تنگی کے حالات آ جائیں اس کے واسطے دنیاوی نقصانات برداشت کرنے پڑیں, والضراء, چاہے اس کے واسطے جان دینے کا وقت آئے یا اس کے واسطے مصیبتیں جھیلنے کا وقت آئے, جسم کو تکلیفیں پہنچنے کا وقت آئے, پھر بھی حق پہ جمیں, حق کی دعوت پہ جمیں. وحین الباس, یہاں تک کہ جنگ کی ضرورت پڑ گئی تو جنگ میں بھی جم کے حق کا ساتھ دے, وہ نیک ہے. اولئک الذین صدقوا, یہی ہیں سچے کیریکٹر کے, سچے یہی ہیں, سچے مومن ہیں. اولئک هم المتقون, متقی ہے. تو اللہ کے نبی نے صحابہ کی جو تربیت کی ہے یہ گھول کے پلا دیا. اللہ سے بھی رشتہ بنانا ہے, اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے, خوبیوں سے جان چھڑانا ہے, برائیوں سے جان چھڑانا ہے, اور سارے عالم تک بات پہنچانا ہے, جیسے جیسے احوال ہے بات پہنچانا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ فکر بنانے کی بات, مقصد بنانے کی بات. اس کے بعد جو دوسری چیز جس پہ ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں زور ملتا ہے کہ مقصد کو سمجھ لینے کے بعد, اللہ پاک کو سمجھ لینے کے بعد, معرفت کے بعد آدمی کو ضرورت ہے ذکر کثیر کی. یہ پورا ایمان بے اثر ہو جائے گا، پورے عقائد بے اثر ہو جائیں گے جب کثرت سے ذکر نہ ہو. یہ اصلاح کی کنجی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، ہر پل یاد کرتے تھے. اور ہم کو سکھایا گیا ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ہر وقت کا ذکر. اور اعمال کے بارے میں تو کوالٹی کی بات ہے، ایوکم احسن عملا، لیکن ذکر کی جب بات آتی ہے وہاں کوالٹی کے ساتھ کوانٹیٹی. اذکر اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کثیر کے بغیر عقیدے کا اثر دل میں نہیں ہوگا، ذکر کثیر کے بغیر تزکیہ نہیں ہوگا، نفس کی برائیاں نکل نہیں پائیں گی. ذکر کثیر، صرف ذکر نہیں، ذکر کثیر. مطلب منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ذکر قلیل تو منافق بھی کرتے ہیں، ذکر قلیل سے کام نہیں چلے گا، ذکر کثیر. جیسے ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے نا تو ساتھ میں ڈوز بھی بتایا تھا، تین دن کھانا ہے، تین وقت کھانا ہے، اور اتنی ایم جی کی کھانا ہے. اب کوئی آدمی دوا تو کھا رہا ہے لیکن ڈوز کا خیال نہیں کر رہا ہے، پندرہ دن کھاؤ بولے ایک دن کھا کے چھوڑ رہا ہے، روز تین گولیاں کھانے کے لیے کہا گیا اور روز ایک ایک کھا رہا ہے، پندرہ دن کھا رہا ہے، نسخہ اثر نہیں کرے گا. یہ کثیرہ کا لفظ جگہ جگہ جہاں ذکر کی بات آتی ہے کثیرہ کی قید لگی رہتی ہے. اس میں راز یہی ہے کہ ذکر کا اثر زندگی پہ اسی وقت ہوتا ہے جب ذکر کثیر ہو. ذکر قلیل سے اصلاح نہیں ہوتی، نفس کی اصلاح نہیں ہوتی، اللہ کو وہ دھیان نہیں بنتا. قد افلح من تزکا میں بھی پہلے بھی بتایا کہ تزکیہ کرنے والا کامیاب ہے، لیکن تزکیہ کس کا ہوگا؟ وذکر اسم ربہ، اس کا ذریعہ ہے ذکر کثیر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی لا یزال لسانو کا رتبم من ذکر اللہ، اتنا ذکر کرو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے مزاج کے اعتبار سے زبانی ذکر آسان ہوتا ہے، ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو کثرت سے زبانی ذکر کرنا آسان ہوتا ہے، تو ان کو یہ ہے کہ بھائی کثرت سے ذکر کرو. اور جو کثرت سے زبان سے نہیں کر سکتے ان کو دل کے ذکر کے لیے حکم ہے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رہے. سارے اصلاح کی بنیاد ہر وقت اللہ کا دھیان. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ما من عبد اقبل علی اللہ بقلبہ، جو بھی بندہ اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف رکھے گا، ہر وقت دھیان اللہ کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع هذه الطاعة الطامعة.
اب جو گفتگو کا نقشہ میرے ذہن میں انشاءاللہ مختصر مختصر پانچ منٹ میں انشاءاللہ اس کو پورا کر دیں گے. اچھا ہاں پانچ منٹ کام چل جائیں گے نا. اچھا تو پہلی چیز ہے حضور کی معرفت اللہ کی، دوسری چیز ہے اس معرفت کا اثر ہونے کے لیے کثرت سے ذکر. اب کثرت سے ذکر کا جو کے ذرائع ہیں، سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے نماز، اقیم الصلاۃ لذکری. اب نماز کی صحیح آداب اور کیفیت کے ساتھ اگر پڑھے تو اس سے صفت احسان پیدا ہوتی ہے. نماز کیا ہے اصل میں؟ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مشق ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ جب نماز صحیح آداب کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں کا دھیان بنتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یکسوئی کے عالم میں سب سے ہٹ کر کے اللہ کی طرف دھیان رکھ کے جب نماز پڑھی جاتی ہے، اب تفصیل کا موقع نہیں، اس کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں کا دھیان بنتا ہے. دوسری ذکر کثیر کی جو ترکیب صحابہ میں بہت اللہ کے نبی جو استعمال کی ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت، وہ بھی تہجد میں. اس طرح نسخہ لے کے پڑھنے کا ماحول صحابہ میں نہیں تھا اتنا، اس لیے کہ نسخے تو بنے نہیں تھے. تو رات کی تنہائی میں تھوڑی سی نیند لے کے جب آدمی اٹھتا ہے اور معنی کے دھیان کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو اس سے زبردست تزکیہ ہوتا ہے، اس سے دل کے اندر اللہ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. صحابہ کی زندگی میں یہ بالکل عام چیز ہے. قرآن پڑھتے ہوئے رونا، قرآن پڑھتے ہوئے کبھی جنت میں پہنچ جا رہے ہیں، کبھی دوزخ میں پہنچ رہے ہیں، کبھی اللہ کی عظمت تاری ہو رہی ہے، یہ سب کا حال یہ تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تہجد میں، اس سے صحابہ کی تربیت ہوئی ہے. اور پھر ذکر کثیر کی ایک بہترین شکل جو حضور نے دی ہے، اذکار مسنونہ. صبح اٹھتے ہی دعا، کھانے سے پہلے دعا، کھانے کے بعد دعا، کپڑے پہنتے وقت کی دعا. وہ دعاؤں کے الفاظ ایسے پیارے ہیں اور موقع کے اعتبار سے ایسے سوٹیبل ہیں کہ پھر آدمی کا دل بن جاتا ہے، اللہ کا دھیان 24 گھنٹے کا بنتا ہے. پھر ایک بات بتائی گئی کہ ہر وقت کثرت سے کبھی سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر، بلندی آئی اللہ اکبر، اتر ہے تو سبحان اللہ، کوئی نفع دینے والی چیز نظر آئی تو لا الہ الا اللہ، کوئی بری ناگوار چیز نظر آئی تو سبحان اللہ، میرے اللہ پاک ہے، کوئی عظمت چیز نظر آ رہی ہے، کوئی بڑا آفیسر نظر آیا، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، تو بڑا نہیں. تو ہر وقت کا ذکر بھی سکھایا گیا. اور کثرت ذکر کی ایک شکل کثرت دعوت، جو صحابہ کرام کی زندگی میں بھرپور عمل تھا، ہر وقت اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں انسانوں کے سامنے، وہ کثرت ذکر کی زبردست شکل ہے، وہ مؤثر شکل ہے. اور کثرت شکر جو سکھایا گیا، ہر کام کے بعد الحمدللہ، ہر نعمت پہ الحمدللہ، ہر نعمت پہ الحمدللہ، ہر چیز کو نگاہ محبت سے دیکھ کر طوفان بحر عشق میں اب لا رہے ہیں، ہر چیز میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا الحمدللہ بولنا، اس سے بڑا کیفیت بنتی ہے، اللہ کا دھیان بنتا ہے. اور ایک تعلیم دی گئی ہے، تفکر فی خلق السماوات والارض، کائنات پہ غور کرتے رہنا. علمی مزاج والوں کو تفکر کے لیے کہا گیا کہ تھوڑی دیر کا تفکر 60-70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اور کثرت سے جو ہے حالات میں بھی ایسے غور کرنا کہ اللہ کی سنتوں کو پڑھنا، دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، قوموں کے جو حالات، یہ قرآن میں جو طریقہ سکھایا گیا، حضور نے جو صحابہ کا مزاج بنایا، ان سب چیزوں کے ذریعے سے ان کے اندر ذکر کثیر آیا. دوسری چیز حضور نے کیا کی، نفس کو تفصیل سے سمجھایا کہ یہ جو انسان ہے اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا خرابیاں، پوری برائیوں کو قرآن مجید میں نفس سے مربوط کر کے بتایا. لقد استكبروا في انفسهم ومن يوق شح نفسه حسدا من عند انفسهم، بتایا گیا کہ جو انسانی نفس ہے نا، اس میں بہت خرابیاں ہیں. تو نفس کی حقیقت کو سمجھایا کہ یہ حریص ہے، یہ ضرورت سے زیادہ کا طالب ہے، اور اگر اس کی خواہشات پوری کرتے چلے جائیں تو ایسا اندھا بنا دیتا ہے کہ علم کے باوجود آدمی کفر پہ چلتا ہے. اب اللہ اللہ علی علم، اور پھر دل پہ مہر پڑ جاتی ہے، ختم اعلیٰ سمع ہی وہ بسری، جب آدمی خواہشات پورا کرنے لگ جائے تو دل کا نور بجھ جاتا ہے، نفس اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اس کا علاج کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ وہی کثرت ذکر سے ہی نفس بھی ٹوٹتا ہے. کثرت ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، محبت کی مستی کی وجہ سے، کیفیت کی وجہ سے نفس کو جھکانا آسان ہو جاتا ہے، خواہشات کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے.
اور علاج کیا ہے بتایا گیا کہ آدمی جان جان کے خواہشات توڑے. اما من خاف مقام ربی ہی ونہ النفس عن الہوا, روزانہ چند خواہشیں توڑتے رہنا, اس سے جو ہے نفس جو ہے قابو میں آتا ہے. اور ساری شریعت پہ عمل, جس موقع کا جو حکم ہے اس پہ عمل کرنے سے نفس ٹوٹتا ہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پھر عبادات دی گئی ہیں, نماز روزہ زکات ہے. پھر گھریلو زندگی کے اتنے آداب بتائے گئے ہیں کہ ان آداب کے مطابق زندگی گزاری جائے تو زبردست تذکرہ ہوتا ہے, گھریلو زندگی سے تذکرہ ہوتا ہے. معاشرت کے آداب بتائے گئے ہیں, لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے, اصول کہ مومن وہ ہے کہ اس سے کسی کو ایذا نہ پہنچے, اس اصول کی پابندی سے بھی نفس کا تذکرہ ہوتا ہے. معاملات کے جو احکام ہیں, کسی کو ہماری وجہ سے نقصان نہ پہنچے, اس سے بھی نفس کا تذکرہ ہوتا ہے. پھر اخلاق بتایا گیا حضور نے کہ میں تو دنیا میں آیا ہی ہوں بہترین اخلاق کو سکھانے کے لیے, تفصیل کی حضور نے, اخوت کیا ہے, محبت کیا ہے, صبر کیا ہے. تو معاشرت کی پوری لائن کی تعلیم ہے اس کے واسطے نفس کو بنانے کے لیے. پھر صحبت صالحین ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اسی نفس کی اصلاح کے واسطے شریعت میں بڑی اہمیت انسانی ہمدردی کی ہے, ایثار کی ہے, خدمت خلق کی ہے. مکی زندگی کی آیتوں میں دیکھیے بھرا ہوا ہے خدمت خلق اور انسانی ہمدردی. پھر تربیت کے لیے حضور نے اور ایک جو ٹاپک بہت استعمال کیا ہے, بہت نمایاں کیا ہے, وہ دنیا کی معرفت. یہ جو دنیا ہے, فرمایا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, ہر وقت یہ سوچ کے چلو خوشیاں بھی دھوکہ ہے اور غم بھی اصل نہیں ہے, اصل جو ہے آخرت ہے اور یہ امتحان کی جگہ ہے, اور اصل تم کو جنت کی طلب اور دوزخ کی فکر. کوئی ایک محفل ایسی نہ رہے جس میں حضور بولتے تھے لا تنسوا العظیمتین, جس محفل میں جنت کا طلب نہ ہو اور دوزخ کا سے بچنے کی فکر نہ ہو وہ محفل ہی بیکار ہو. آخرت کی فکر, اس دنیا کو ہمیشہ کنڈم کرنا, اس کو حقیر سمجھنا. ماں دنیا کو ہم نے جو کچھ بھی سجایا ہے اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے امتحان کے لیے سجایا ہے, اس کے اندر کھو مت جاؤ. فرمایا دنیا ملعون ہے, جو کچھ ہے ملعون ہے, مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ اگر ہو اور علم دین کے ساتھ ہو. اور فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ, ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. اور ایک پیارا اصول بتایا کن فی الدنیا کانک غریب, دنیا میں اجنبی آدمی جو نئی جگہ پہ جلدی جا کے واپس ہونے کے چکر میں رہتا ہے ویسے رہو. او عابری سبیل, یا مسافر جس طرح سے کہیں دل نہیں لگاتا ایسے دنیا سے ایک گزرگاہ کی طرح سے گزر جاؤ. اور فرمایا الدنیا سجن المومن, یاد رکھو یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے, ایک مومن کافر کے لیے جنت. تو یہ اس کا علاج کیا ہے, یہ دنیا کی محبت کا علاج جو بتایا حضور نے, فکر آخرت اور موت کی یاد. صبح اٹھتے ہم سے کیا دعا پڑھائی جاتی ہے, صبح اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی حشر کے میدان کو یاد کرتے ہیں, کیا ہے دعا اٹھنے کی دعا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. نیند کو موت بول رہے, آج یہ نیند کی موت سے اٹھا, ایک دن الیہ النشور, ایک خبر سے ایک مرتبہ اٹھ کے اللہ کے پاس حساب دینے کے لیے جانا ہے. تو اٹھتے ہی نئے دن کے ساتھ اس کو حشر کا میدان یاد دلایا جا رہا ہے اور موت یاد دلائی جا رہی. پھر فجر کی نماز کے فوراً بعد حضور نے سات مرتبہ کہنے کے لیے اجدنی من النار, اجدنی من النار, آخرت کی فکر. بہت ساری چیزیں ہیں اور آیتیں, موقع نہیں ہے اس وقت. تو اس کا علاج کیا ہے, فکر آخرت اور فکر موت, اس کی بڑی تفصیلات احادیث میں ہیں. ان مضامین کو یاد کرنے سے دنیا آنکھوں میں ذلیل ہو جاتی ہے. البتہ ایک بات یہ بتائی گئی کہ بھائی یہ دنیا اگر آخرت کی فکر سے گزاری جائے تو پھر دنیا نہیں رہتی. جتنی ترقی کرو, جتنا کماؤ اور جتنے جائز مزے کرو, اگر شریعت کے مطابق کریں گے, سنت کے مطابق کریں گے, تو پھر یہ آخرت بن جاتی ہے. اس کے لیے اہتمام سے ہم کو سنتوں کی پیروی خاص چیز ہے, صبح سے شام تک کی جو سنتیں, یہ خاص سیکھنے کی, تفصیل سے جاننے کی چیز, روز مرہ جو سنتیں ہیں اس کے مطابق ہم کام کریں تو اپنی زندگی کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور اللہ کا دھیان بن جاتا ہے اور اللہ کا لاڈلا محبوب بن جاتا ہے آدمی. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی طور پہ تربیت کی, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ سیرت کے اندر ہی ساری چیزیں موجود ہیں انسان کی تربیت کی, اس کو ترتیب سے سمجھ کے اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دل جو ہے ہیرے کی طرح چمکے گا, شخصیت بنے گی, دنیا میں بھی جنت کا مزہ آئے گا اور آخرت میں تو جنت انتظار ہی کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کے طریقے کی سچی پہچان اور پیروی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.